بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ باللہ. یہ فوٹو لینا جائز نہیں, آواز تو سن سنا سکتے, فوٹو کی اجازت نہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة العامة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں, ایک آیت پڑھی ہے اور ایک روایت پڑھی ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالی صحابہ کی شان میں خوش ہو کر آسمان سے اللہ نے آیت نادل فرمائی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم کو بھی کھلاتے ہیں اور قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. اور روایت جو پڑھی ہے اس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تؤمنوا حتى تراحموا, تم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے, کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے نہ ہو جاؤ. پھر صحابہ نے کہا کلنا یا رسول اللہ رحیم, یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک رحم کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا میں نہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, صرف اپنی گھر والی کے ساتھ یا صرف اپنے خاص دوست کے ساتھ رحم کرنا یہ مراد نہیں ہے, ولیکن رحمت العامہ, مقصد یہ ہے کہ عام امت کے ساتھ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. بخاری کی روایت ہے مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں, محبت میں, مہربانی میں ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ جسم کی مثال. کیا مطلب جسم کی مثال؟ کہا جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے, مثلا پیر میں صرف پھوڑا نکلا, پھوڑے نے خطرناک شکل اختیار کر لی, پھوڑا نکلا ہے صرف پیر میں مگر اس کا جو درد ہے پورا بدن اس کو محسوس کر رہا ہے, پھر اس کی وجہ سے جو بخار آ رہا ہے پورا بدن اس کے اس درد میں, بدن کے سارے اعضاء, آنکھ, کان, ہاتھ, پیر, جگر, گردہ, دل سب اس کے ساتھ, حالانکہ تکلیف خالی ایک اس پر. بس وہ شاعر نے جو کہا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ, خنجر چلے کسی پہ, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں, حضرات صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات پڑھیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی وہ ایسے ہی تھے. ان کے سینے میں رحم والا دل تھا, محبت والا دل تھا, دوسرے کی درد کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے, تڑپ جاتے. صحابہ تو بہت دور کی بات ہے, میں قریب کے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا. ایک مرتبہ اچانک رات کو نیند کھلی, بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہو کر اپنے آنگن میں بے تابانہ پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اہلیہ کی بھی نیند کھل گئی. حضرت کیا بات ہے, پیٹ میں درد ہے, سینے میں درد ہو گیا, کیوں بے قرار پھر رہے؟ کہا اٹھ جا اٹھ جا, اللہ کی بندی تو بھی اٹھ جا تو امت محمدیہ کے لیے چار آنکھیں رونے والی ہو جائیں گی. اٹھ جا, میں نے امت محمدیہ کی خون کی نہریں دیکھی. حضرت پر امت کے کچھ حالات کھلے تھے, کشف ہوا تھا, اس کو دیکھ کے حضرت بے قرار ہو گئے, تڑپ گئے. تو میرے بھائیو, اسلام پیار کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, ہمدردی کا مذہب ہے, دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مذہب ہے. انسان تو انسان, کسی جانور کے ساتھ کسی نے محبت و پیار کا معاملہ کیا تو اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اس کے اس عمل پر اللہ نے مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا کر دیا. بخاری و مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص سخت گرمی کے موسم میں جنگل میں کوئی کنویں میں پیاس کے لیے, اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا, اور جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا ہے. جیسے ان کو پیاس لگی تھی, انہوں نے محسوس کیا اس کو بھی پیاس لگی ہے. اب یہ بیچارہ کتا ہے, یہ اندر کنویں تک تو منہ ڈال نہیں سکتا, باہر جو کیچڑ ہے اس کو چاٹ رہا ہے اور اس سے اپنی پیاس بجھانے کا سامان کر رہا ہے. وہ سمجھ گئے کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے ان کو بھی پیاس لگی. اب کیا کریں, اس زمانے میں چمڑے کے خف اور چمڑے کے موزے چلا کرتے تھے. بس انہوں نے اپنے چمڑے کے موزے کو اپنے منہ میں دبایا اور پھر نیچے اترے اور اس میں پانی بھرا اور بھر کے لائے اور باہر اس کتے کو پانی پلایا. بخاری مسلم کی روایت ہے, اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ نے اس شخص کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمایا. تو جس مذہب میں جانور کے ساتھ شفقت اور پیار کا حکم دیا گیا ہو, انسان کے ساتھ کیسی ہمدردی کا حکم. ہمارا پورا قرآن سارے عالم انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے کہ ابو ذر, قرآن کی ایک آیت, قرآن کی ایک آیت میں ایسی جانتا ہوں, لو ان الناس کلہم اخذوا لکفتہم, اگر ساری انسانیت مل کر صرف اسی ایک آیت کو پکڑ لے, یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لے, تو بس وہی ایک آیت ساری انسانیت کے نجات کے لیے, ہدایت کے لیے اور ان کے سارے مسائل کے حل کے لیے کافی. افسوس آج وہ آیت کون ہے ہم جانتے, معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھتے نہیں, سمجھ بھی جاتے ہیں تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. بولو بتا دوں وہ آیت کون سی ہے, کوشش کرو گے پڑھنے کی پھر سمجھنے کی بھی. میرے بھائیو, وہ ایک آیت قرآن کی ایسی جامع ہے, ساری زندگی کو اس پر بیان کرتا رہے تو بیان تو ختم ہو سکتا ہے لیکن اس آیت کا مضمون ختم نہیں ہو سکتا, ایسی جامع آیت. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ایسا قرآن عطا فرمایا. چمٹ جاؤ اس قرآن سے, اس قرآن کو پڑھو, سمجھو, دل و جان سے اس پر عمل کرو. یہ قرآن میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, ستکون فتن, ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے. صحابہ نے پوچھا, فمل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, جب وہ فتنے ظاہر ہوں گے تو آخر ان فتنوں سے نکلنے کا اور بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا, کتاب اللہ, کتاب, بس اللہ کی کتاب. میرے بھائیو, ایسی کتاب ہے, اگر امت اس پر عمل کر لے تو جہاں جائے گی وہ کامیاب رہے گی, کامیابی اس کا قدم چومے گی, ہر جگہ اسی کا پرچم لہرائے گا, اسی کا جھنڈا بلند ہوگا, وہ عزت و عظمت کے بلند مینار پر پہنچ. مگر ہائے افسوس آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں سال سال گزر جاتا ہے اور اللہ کا پاک قرآن کھولنے کا انہیں موقع ہے. تو یاد رکھو یہ قرآن ٹو ان ون ہے, اس کے اندر دونوں صلاحیت ہے. حضرت عمر ابن خطاب روایت کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخری. حضرت عمر ابن خطاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو ارشاد فرماتے سنا, یہ اللہ کی کتاب ایسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو سربلندی ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, عزت ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے, اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قومیں ذلیل ہوتی ہیں, رسوا ہوتی ہیں, پریشان. کس کو عزت ملتی ہے؟ جو قوم اس کتاب پر ایمان لاتی ہے, تلاوت کرتی ہے, اس کے تقاضوں پر عمل کرتی ہے. واقعہ یاد آ رہا ہے, مضمون دوسری طرف چلا جائے گا لیکن قرآن کی بات آ گئی تو سنو. یہ عیسائیوں یہودیوں کی شرارت ہر زمانے میں چلتی رہی, ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کی انہوں نے بڑی کوششیں کی. کسی زمانے میں ہزاروں قرآن جلوایا, کسی زمانے میں ہزاروں علماء کو شہید کروایا. ایک مرتبہ عیسائیوں کی بہت بڑی خصوصی میٹنگ تھی, اس میں یہ موضوع زیر بحث تھا کہ آخر ہم لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دولتیں لٹاتے ہیں, ٹرک لگاتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں, پھر بھی عجیب بات ہے مسلمانوں کو فتح ہوتی جا رہی, ہماری شکست ہو رہی, یہ کیا بات. ظاہری اسباب ہم بہت اختیار کرتے, پیسے بھی خرچ کرتے. آپ جا کے دیکھو غریب علاقوں میں دوا خانے کھول کے غریبوں کو پیسے بانٹ کے, کسی کو لڑکی کا لالچ دے کے, کسی کو فلیٹ کا لالچ دے کے, کتنوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے. ہر دو تین سال میں ان کی میٹنگ ہوتی اور یہ مسئلہ زیر بحث آتا, آخر کیا بات ہے مسلمانوں کو فتح ہو رہی, ہمیں شکست ہو رہی. ایک مرتبہ ان کی بہت اہم میٹنگ تھی, جب وہ سب اپنی باتیں کر کے فارغ ہو گئے تو آخر میں ان میں کا ایک عیسائی پادری بڈھا خراٹ بڑا تجربے کار تھا, اس نے سب باتیں سن لی اور ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, تو وہ آخر میں اٹھا اور اپنے بغل میں سے ایک چیز نکال کر دکھایا, کہا دیکھو جب تک یہ چیز مسلمانوں کے پاس ہے تمہاری فتح کبھی نہیں ہو سکتی, تمہاری شکست ہی ہوتی رہے گی. جب لوگوں نے دیکھا وہ کیا چیز ہے تو وہ اللہ کا پاک قرآن تھا. کہا جب تک تم ان کے ہاتھوں سے اس کو چھین نہیں سکتے, جب تک یہ چیز ان کے اندر موجود رہے گی, اس کو پڑھیں گے, اس پر عمل کرتے رہیں گے, تمہاری کبھی جیت نہیں ہو سکتی, تمہاری شکست ہی شکست. اگر تم اپنی جیت چاہتے ہو تو بس ان کے ہاتھ سے اس پاک قرآن کو چھین. سب ارادہ کرو کہ اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق رکھے, روزانہ تلاوت بھی کریں گے, اس کو پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, اور سارے عالم میں عام کرنے کی تدبیریں کرو. ہر آدمی کوشش کرو مرنے سے پہلے اپنی ذات سے دس دس اللہ کے پاک قرآن کے دس دس مکاتب کھول کے چلو, کھول کے مرو. مکاتب کے قائم کرنے میں پیسے بہت کم خرچ ہوتے ہیں, ایک مدرس کی تنخواہ 1000-2000 کا تم نے انتظام کر دیا, ایک قرآن کے مکتب کا انتظام ہو گیا. اور مکاتب قرآنیہ میں کم سے کم وقت میں اسلام کی دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سکھا دی جاتی. اس لیے میرے بھائیوں یہ مکاتب قرآنیہ کیا ہے, یہ سمجھ لو تمہاری آخرت کی دکان ہے. تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور اس کا سارا منی آرڈر تمہیں قبر میں پہنچتا رہے. اللہ کے پاک قرآن کو پڑھو بھی, سمجھو بھی, اور اس پر عمل بھی کرو, اور سارے عالم میں اس کی تعلیم کو عام کرنے کی کوششیں کرو. بولو سب ارادہ کرتے ہو, اپنی ذات سے اللہ کا پاک قرآن پھیلائیں گے, خود بھی پڑھیں گے. پڑھو, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم قبر میں جائیں, ہمارا قبر میں کوئی دوست مل جائے, کوئی ہمدرد مل جائے, کوئی دل بہلانے والا مل جائے, کوئی غم خوار مل جائے, کوئی مصیبتوں میں کام آنے والا مل جائے. حضرت شیخ نے روایت نقل کی ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے تو تجہیز و تکفین میں مصروف رہتے ہیں, مگر اس کے سرحانے ایک شخص ہوتا ہے جو نہایت حسین ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے,
اور اس کے سرحانے وہ موجود رہتا ہے. جب گھر والے اس کو کفن پہناتے ہیں تو وہ شخص اس کے سینے اور کفن کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. پھر گھر والے اس کو جب قبر میں ڈال کے چلے آتے ہیں اور میت سے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ شخص وہاں موجود ہوتا ہے. منکر نکیر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تنہائی میں الگ میں لے کے پرائیویٹ سوال کریں, یہ شخص کہتا نہ, آپ خدا کی طرف سے سوال کرنے کے پابند ہیں, آپ سوال تو کر سکتے ہیں, میں اس شخص کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑ سکتا. سب ارادہ کرو کہ اللہ کے پاک قرآن سے خصوصی محبت کا, عشق اور سچے تعلق واسطہ اور تعلق رکھیں گے, سب ارادہ کرو. اور اس کے لیے تمہیں آسان نسخہ بتا دیں, پورا قرآن پڑھو, سیکھو, عمل کرو. اگر پورا قرآن تمہیں نہیں یاد ہے تو آج کون سا مسلمان ہے جسے قرب اللہ شریف نہیں یاد ہے؟ بولو, قرب اللہ شریف بھی قرآن کی ایک سورت ہے اور بڑی عظیم سورت ہے. میں کہتا ہوں تم چلتے پھرتے قلو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرو, تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور قلو اللہ کے پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ. معاویہ ابن معاویہ ایک صحابی ہیں, مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے, رسول اللہ اس وقت تبوک میں ہیں, حضرت جبریل آگے حضور کے پاس, کہا حضور وہ فلاں صحابی کا انتقال ہوا ہے, اگر آپ چاہیں تو میں ان کا جنازہ سامنے کر دوں اور آپ یہاں رہتے ہوئے ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے جب ان کے جنازے میں شرکت فرمائی تو یوں دیکھا کہ اس شخص کے جنازے میں 140,000 فرشتے شرکت کے لیے آئے. کتنے فرشتے آئے بولو؟ حضور نے پوچھا بھائی اتنا عظیم مقام کس عمل کی وجہ سے انہیں ملا؟ جواب ملا لحبہی ایاہا قل ہو اللہ احد, اس شخص کو قل ہو اللہ کی صورت سے بڑی محبت تھی, آتے ہوئے جاتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ اکثر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے تھے. اس عمل پر اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ آج جب ان کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کتنے فرشتے آئے بولو؟ 140,000. سب ارادہ کرتے قل ہو اللہ شریف پڑھو گے؟ ایک روایت میں کوئی بیماری میں قل ہو اللہ شریف پڑھا اور مر گیا, قبر کے عذاب سے بچے گا, قبر کے بھینچنے سے بچے گا, اور قیامت کے دن پل صراط فرشتے اسے یوں ہتھیلی پر رکھ کر پل صراط سے گزار کر اسے جنت میں پہنچا دے. یہ سارا انعام کس کو ملے گا؟ جس نے بیماری میں قل, سب لوگ ارادہ کرو کثرت سے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کر. ایک اور حدیث یاد آ رہی, ایک حدیث میں ہے اگر کسی نے صرف فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کا, صرف 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیا تو حدیث میں کہ قیامت کے دن اسے دو انعام ملے گا. ایک تو کہا جائے گا یہ ساری حوریں اس میں سے جس حور کو تو چاہے چوائس کر لے, پسند کر لے, اختیار کر لے, اور جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو. بولو سب ارادہ کرتے ہو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ. بس اب اس مضمون کو یہی رہنے دو, ورنہ یہ مضمون چلے گا تو جو میں نے سنانا چاہا تھا وہ مضمون رہ جائے گا. میں نے آیت پڑھی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صرف اسی ایک آیت کے مضمون کو لو اور دیکھو صحابہ نے کتنا عمل کیا. اصل میں اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے, شان ورود ہے, شان نزول ہے, اس کے بارے میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ایک بڑا ہی دردناک واقعہ نقل فرمایا. کیا واقعہ؟ کہا صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے. اب یہ چاہتے ہیں صحت ہو جائے, تو اس وقت غربت اتنی تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے تو پیسے تو تھے نہیں, بہت غربت کا دور. تو دونوں حضرات نے یہ اللہ سے منت مانی کہ اللہ اگر یہ دونوں صاحبزادے اچھے ہو گئے تو شکرانے کے طور پر ہم دونوں میاں بیوی 3-3 نفلی روزہ رکھیں گے. یہ انہوں نے منت مانی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ لوگ جلدی سے اچھے ہو گئے. اب شکرانے کے طور پر دونوں حضرات نے روزے رکھنے شروع کر دیے. روزے تو رکھنے شروع کیے مگر صورت حال یہ ہے کہ گھر میں نہ سحری کے لیے کچھ کھانے کو ہے اور نہ افطار کے لیے, بس پانی پی کے اللہ بھروسے میں روزہ شروع کر. دن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی اس کا نام شمعون تھا اس کے پاس گئے. وہ اون کو کاٹ کر دھاگا بنانے کے لیے مزدوری پر لوگوں کو اون دیا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے, کہا کہ اگر تو اون دھاگا بنانے کے لیے دے دے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسے دھاگا بنا دے گی اور اس کی اجرت اور مزدوری تو طے کر کے ہمیں دے دے. کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک گٹھر اون دے دیا. کہا یہ پورا گٹھر کو اگر کات کے دھاگا بنا دیا تو 3 سا جو اجرت اور مزدوری میں مل جائے. حضرت لے کے آئے. اب روزے کی حالت، غربت کی حالت، کمزوری کی حالت، کہاں اتنا کام ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجبوراً اس اون کا 1/3 حصہ نکالا اور بڑی محنت سے شام تک اس کو کات کے دھاگا بنایا تاکہ اس کے بدلے میں کم از کم 1 سا جو تو مل جائے. بس وہ 1 سا جو جب ملا، اسی کو خود ہی پیسا اور پیس کے اس کا آٹا بنایا اور آٹا بنا کے 5 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں بنائی؟ بس یہی اس زمانے کا کھانا تھا. ہاں آج تمہارے آئٹم پہ آئٹم صاحب، دال کے ساتھ، روٹی کے ساتھ دال بھی، سالن بھی، سلاد بھی، اور کیا کیا آئٹم وہاں جانتے ہو اس زمانے میں کھانا. بس یہ روٹی مل گئی ہو بہت بڑا، اور اسی میں ذرا سا لذت اور پیدا کرنے کے لیے آٹے میں نمک ڈال لیا، بس کیا کہنا. تو آٹے کو گوندھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹیاں تیار کیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے شوہر کے لیے، اور ایک ایک دونوں صاحبزادوں کے لیے، اور ایک باندی تھی اس کا نام فضا تھا اس کے لیے. بس ایک ایک روٹی سب کے حصے کی تھی. روزے کی حالت میں کیسے کیسے اون کاتا، پھر اس کے جو پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر روٹی بنائی کہ بس ابھی افطار کے وقت ایک ایک روٹی تو کھانے کو مل جائے. مگر اللہ اکبر، کیا ان کے دل میں کیا محبت کا، ہمدردی کا، رحم کا کیسا جذبہ تھا. اللہ اکبر. سنو، جیسے ہی انہوں نے دسترخوان بچھایا، روٹی تیار تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد بس روزہ افطار کر کے وہ روٹی کھا لیتے، کچھ طاقت آ جاتی. افطار سے پہلے ایک مسکین نے دروازے پر صدا لگائی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے. یہ دعا اس نے دی اور سوال کر لیا. دیکھ لو کیا حالت ہے، کیسے کیسے اون کاتا، بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، خود ہی پیسا ہے، خود ہی گوندا ہے، پکایا ہے، اور اب امید لگی کہ کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو طاقت آ جائے گی. مگر ایک سوال کرنے والے نے سوال کر دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب مشورہ لے رہے، کیا خیال ہے، اجازت ہو تو روٹیاں دے دوں. تو وہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی تھی، ان کا کلیجہ تو اور بڑا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہہ دیا ہاں ہاں بالکل میری طرف سے اجازت. وہ حضرت نے اٹھا کے 5 روٹیاں دے دی اور اپنا پانی پی پی کے لوگوں نے افطار کر لیا اور ایسی صبر شکر کے ساتھ رات گزاری. پھر یہاں پر ٹھہر کے مسلم شریف کی ایک حدیث سنو. اسلام کیسا ہمدردی اور محبت اور پیار کا مذہب ہے، کیا کیا حدیثیں سناؤں تمہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، دنیا میں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہے گا انت رب العالمین کیف اطعمک، یا اللہ آپ سارے جہان کے پالنے والے، ہم آپ کو کھانا کیسے کھلا سکتے تھے. ارشاد ہوگا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیا ہوتا لوجدتہ عند ذالک، تو مجھے اس کے پاس تو موجود پاتا. کیا مطلب، میری خاص رحمت تجھے مل جاتی، خاص عنایت مل جاتی. دیکھ لو بندہ بھوکا ہے، اس کے بھوکے ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنے بھوکے ہونے سے تعبیر فرما. پھر آگے کے روایت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم کا بیٹا، میں دنیا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. کہے گا پروردگار آپ سارے جہان کے پالنے والے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے، پھر اگر ہوتے تو ہم آپ کی عیادت کیسے کرتے. ارشاد ہوگا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے گیا ہوتا لوجدتہ عند ذالک، اس کے پاس تو مجھے موجود پاتا، میری خاص عنایت، خاص محبت اور خاص رحمت تجھے مل جاتی. پھر ارشاد ہوگا اے آدم کا بیٹا، دنیا میں وہ پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ کہے گا آپ تو سارے جہان کے پالنے والے، ہم آپ کو پانی کیسے پلا سکتے تھے. ارشاد ہوگا میرا فلا بندہ پیاسا تھا. دیکھو اسلام ایسا پیار و محبت کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پیاس کو اپنی پیاس سے تعبیر فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کی بھوک کو اپنی بھوک سے تعبیر فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کی عیادت کو اپنی عیادت. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف اور موضوع روایت. اور سنو، ایک حدیث میں آتا ہے، من مشا فی حاجت اخیہ اذلہ اللہ عز وجل بخمسۃ وسبعین الف ملک یدعون لہ. کہا اگر کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے خالی چل پڑا، ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، ابھی خالی چل پڑا، کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے خالی چل پڑا ہے، اس ادا پر اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے کہ حدیث میں بشارت دی جا رہی ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ 75,000 فرشتے اللہ عزوجل متعین فرما دیتے ہیں جو اس شخص کے لیے مسلسل رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. اور یہ بندہ لم یزل یخوض فی الرحمۃ، اور یہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، حج کو لے کر رہا، فیضا فراغا. اور یہ کب تک یہ سب ملے گا؟ جب تک کہ ابھی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہے. جب ضرورت پوری کر دیا، ضرورت پوری کر کے فارغ ہو گیا، او ہو، پھر کیا ملے گا؟ کتب اللہ لہ حجتن و عمرہ، پھر تو اللہ تعالی حج اور عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھوا دے. یہ کس کے لیے بولو؟ آج خود غرضی، مطلب پرستی، اپنا اپنا بس، میر یہ عام ہوتا جا. میرے بھائیو، دوسروں کے لیے جینا مرنا سیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی. یہ ساری مخلوق یوں سمجھو اللہ کا ایک کنبہ ہے، اور اللہ کے سب سے محبوب وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت و پیار کا معاملہ. دوسروں کے لیے مرنا جینا سیکھو، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھو، دوسرے کو غم کو اپنا غم سمجھو. ایک حدیث میں آتا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھے اور پیارے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اللہ کی محبت نے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، دیکھو اللہ کو تم پر کتنا پیار آتا. بس واقعہ سن لو، مضمون سمیٹ رہا ہوں. کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن مسکین کو دے دیا، اور پھر اگلے دن کا روزہ ایسی فاقے پہ شروع ہو گیا، خالی پانی پی گیا. اگلے دن بڑی مشکل سے اون کا ایک حصہ کاتا، اور پھر ایک ساتھ جو ملا، پھر اس کو پیسا اور آٹا گوندھ کے روٹی پانچ پھر بنائی تھی. بس قریب تھا کہ ان کے منہ میں جائے، پھر ایک یتیم آ گیا، اور اس نے اپنی تنہائی اور اپنی محتاجگی کی شکایت کر کے اس نے سوال کر لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا اشارہ اور منشا پا کے وہ پانچ روٹی دے دی. پھر جب تیسرا دن آیا، تو تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، ایک دم معاملہ قریب تھا کہ اب ان کے منہ میں لقمہ جائے، اچانک ایک قیدی آ گیا، اور اس نے اپنے فقر و فاقہ کی اور اپنی تنگی کی شکایت کی. بس ان لوگوں نے وہ پانچوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیا. اب اگلے دن روزہ تو تین پورا ہو گیا، اگلے دن اب روزہ تو نہیں تھا چوتھے دن، لیکن ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. صبح کو اس قدر بھوک، اس قدر کمزوری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن حسین کو اٹھا کے حضور کے پاس لے گئے. حضور نے دیکھا، بہت رحم آیا. پھر حضور نے کہا چلو فاطمہ کے پاس چلتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا نماز پڑھ رہی ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، اور پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہے، کمر سے لگا ہوا ہے، سخت بھوک ہے، سخت کمزوری کی حالت میں. اسی حالت میں اللہ کے رسول نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، بس اللہ کو پیار آ گیا. ان لوگوں نے تینوں دن جو اللہ کی محبت میں جو خدمت کی تھی، اس پر اللہ کو پیار آیا کہ ان کی شان میں سات آسمان اوپر سے باقاعدہ آیت نازل ہو رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلا رہے ہیں، یتیم کو کھلا رہے ہیں، قیدی کو کھلا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بشارت دی، کسی کی شان میں قرآن کی آیت کا نازل ہونا یہ آخرت کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ ڈگری پر انہیں خوشخبری سنائی، مبارکباد دی کہ دیکھو تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے ہیں کہ باقاعدہ آیت نازل ہو. یہ سب تمہید تھی. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو آج اس وقت امت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, لہذا ان کے درد کو اپنا درد سمجھو, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. اب آپ کہیں گے ہم تکلیف تو سمجھ رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا تکلیف سمجھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. میرے بھائیو اسلام تو کامل و مکمل مذہب ہے, وہ پیدائش سے وفات تک ہر موقع پر ہماری گائیڈنگ کرتا ہے, رہبری کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. اسلام نے تھوکنے تک کا طریقہ بتایا, تو کیا اتنا بڑا حادثہ دنیا میں ہو جائے ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی نبی کی زندگی میں کوئی سیمپل نہیں ہوگا, کوئی نمونہ نہیں ہوگا. بے شک ہے, معلوم کرو ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا, ایسے موقع کے لیے قرآن کی کیا تعلیم ہے. قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم آسمان سے اللہ کی مدد اتروانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آ جائے, بس دو کام کرو. کیا دو کام؟ ایک تو صبر اور دوسرے نماز کا سہارا. اب آؤ اپنے رسول کی زندگی میں دیکھو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا, یعنی ایک نیا حادثہ پیش آیا. صحابہ کو بھی فکر ہوئی, چلے دیکھیں اس وقت ہمارے نبی کیا عمل کر رہے ہیں. صحابہ اپنے اپنے مشاغل اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ چھوڑ کر حضور کے دربار میں پہنچے, یہاں تک کہ نو عمر بچے ایک جگہ تین اندازی کی مشق کر رہے تھے, وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے بس جلدی آئے دیکھنے کے لیے, دیکھیں آج ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب صحابہ آئے اور نو عمر بچے آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نمازیں پڑھتے تھے اس دن ان نمازوں کے علاوہ حضور نے ایک اور خاص نماز پڑھائی دو رکعت, اور وہ نماز اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی پڑھائی کہ بعض صحابہ غش کھا کر گرنے لگے. اور آگے یوں لکھا ہے کہ نماز میں اللہ کے رسول روتے جا رہے ہیں اور اللہ سے یوں فریاد کر رہے ہیں, اے میرے اللہ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ان میں موجود رہوں گا آپ عذاب نہیں بھیجیں گے؟ کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے آپ عذاب نہیں دیں گے؟ اللہ کے رسول روئے جا رہے ہیں اور اللہ سے یہ فریاد کرتے جا رہے ہیں. پھر اس نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور باقاعدہ حضور نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو آخرت کے جو دردناک حالات میں جانتا ہوں, لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا, آخرت کے جو ڈراؤنے اور دردناک حالات میں جانتا ہوں, اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ. پھر حضور نے فرمایا آئندہ کبھی ایسے حالات پیش آئیں تو نماز پڑھو, صدقہ کرو, دعائیں مانگو. اس لیے میرے بھائیوں ہم یہاں رہ کے کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, تین کام بتاتا ہوں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو, توبہ کرو, استغفار کرو. استغفار پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. دوسرے ان کی طرف سے صدقہ بھی نکالو, اور تیسرے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کے باقاعدہ دعائیں مانگو. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, کہ دعا ان بلاؤں کو بھی نفع دیتی ہیں جو آ چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی نفع دیتی جو آنے والی. اور تین دعائیں خاص طور سے, اگر دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا موقع نہیں ہے, تو تین دعا بتاتا ہوں, اسے زبان پہ چڑھا لو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو مانگا کرو, اس سے تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, ان پر بھی اللہ کی رحمت آئے گی اور عافیت کے اور رحمت کے فیصلے آئیں گے. بتا دوں وہ دعا سب لوگ پڑھو گے, معمول بناؤ گے, پڑھو سب لوگ, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی دعا ہے, یاد کر لو. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ پوری امت کو آپ معاف فرما دیجیے, کیونکہ حقیقت میں ساری دنیا پہ مصیبتوں کے جو بادل چھائے ہیں وہ ہمارے اور امت کے گناہوں کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں آج کا سب سے سیریس مسئلہ فلسطین کا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس سے بھی زیادہ سنگین اور سیریس مسئلہ ہمارے تمہارے گناہوں کا ہے، گناہ ہی تو نہیں چھوٹ رہے ہیں، اگر گناہ چھوٹ جائیں تو سارے مصیبتوں کے بادل چھٹ جائے، تو اصل مسئلے کا حل یہ گناہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑ پاتے ہو تو کم از کم گناہوں کی معافی تو مانگتے رہو، کیا مانگنا ہے بولو، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ، ایک جملے کی دعا ہے، عربی میں یاد ہو تو عربی میں کہو، نہیں اردو میں بھی کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دی، اس میں آپ بھی آگئے اور وہ بھی آگئے، یہ ایک دعا، دوسری دعا اللہم ارحم، چونکہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور فرماتے لن تؤمنوا حتی تراحموا، ہرگز پورے مومن پورے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرو، تو اس حدیث میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ دعا اللہ کو بڑی پیاری ہے، بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے اللہ کے نزدیک، کیا دعا ہے پڑھو، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، یہ دعا یاد کر لو، یا اللہ پوری امت محمدیہ کے ساتھ عام رحمت کا معاملہ فرمائے، دو دعا ہو گئی، تیسری دعا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جب کسی قوم سے تمہیں خطرہ ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ تمہیں ستائے گی، ظلم کرے گی، تو اس قوم کا خیال کر کے تم یہ دعا مانگو، کیا دعا پڑھو، اللہم انا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ ہی کو ان کے مقابل میں کر رہے ہیں اور ان کے شر سے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، بس یہ تین دعا اتنی جامع ہے، اتنی پاورفل ہے، اگر آپ نے پابندی سے مانگا تو اس میں آپ کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور پوری امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب